لا يأكلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, عزیز نوجوان دوستوں, پیارے بچوں, محترم ماں اور بہنوں, سورہ مائدہ کا آٹھواں رکوع کل مکمل ہوا. اس میں اللہ تعالی نے جو بات بیان کی تھی وہ یہ کہ کتابوں کے نزول کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ کتابیں زمین پر نافذ کی جائیں اور ان کتابوں کے مطابق زندگی کے نزاعات اور زندگی کے معاملات کے فیصلے کیے جائیں. اور اللہ نے صراحتاً اور وضاحتاً بتایا نام لے کر کہ ہم نے تورات کو خدا اور نور بنا کر نازل کیا, اور تورات کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تورات کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کا فیصلہ کریں. اور فرمایا تین مرتبہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کہ جو کتاب اللہ کو رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے معاملات کا فیصلہ نہیں کریں گے وہ کافر ہیں, وہ فاسق ہیں, وہ ظالم ہیں. پھر اللہ نے عیسائیوں کی کتاب کا حوالہ دیا, انجیل کا, بتایا کہ اس کے بھی نزول کا یہی مقصد تھا کہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے معاملات کا فیصلہ کریں. پھر فرمایا کہ قرآن مجید کا بھی نزول کا یہی مقصد ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو نافذ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں. پھر فرمایا کہ لوگ یہ سب رکھتے ہوئے اگر کتاب اللہ کے مطابق اپنی زندگیوں میں فیصلے نہیں کرتے تو گویا کہ وہ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں, تذبذب میں ہیں وہ قرآن کے متعلق یا تورات اور انجیل کے متعلق. کہا کہ اگر اس طرح سے لوگ ہیں تو ہم ان کو ہٹا دیں گے دنیا سے اور ایک نئی قوم پیدا کریں گے جن سے اللہ محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے, وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے, وہ اندرون کے امتوں کے کی طرف سے جو فتنے برپا کیے جائیں گے اور لوگوں کی ملامتوں کی وہ پرواہ نہیں کریں گے اور وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہوں گے اور اللہ کی پارٹی ہی غالب ہوگی. یہاں تک کل گفتگو ختم ہوئی تھی. آج گفتگو شروع ہوتی ہے تو یہود و نصارہ پر تفصیلی گفتگو ہوگی. دو تین رکوع تک لگاتار یہود و نصارہ پر گفتگو ہے. جب ہم اس رکوع کو شروع کر رہے ہیں تو اس سے قبل دو تین باتیں تمہیداً یہ بتا دیں. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بار بار پیدا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا, سورہ آل عمران میں بھی دیکھا, سورہ نساء میں بھی ہم نے دیکھا, سورہ مائدہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر گفتگو کرتا ہے, ان کے خیالات کی تردید کرتا ہے, ان کے الزام باطل کی تردید کرتا ہے, ان کے اصلاح کے لیے بہت سی باتیں رکھتا ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ ریپیٹیشن ہے. حالانکہ اگر غور و فکر کیا جائے تو قرآن میں ایک بات ایک پس منظر میں جو کہی گئی ہے وہ بات دوسرے پس منظر میں الگ ہی نکلے گی. تو محض ریپیٹیشن, برائے نام ریپیٹیشن قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. ریپیٹیشن کے بجائے وہ مختلف پس منظر میں ایک ہی بات کو دو مختلف جگہوں پہ جب گفتگو کرتا ہے تو اس سے دو الگ معنی نکلتے ہیں. کبھی موقع ہو تو ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سات جگہوں پر بیان ہوا ہے. ساتوں جگہ سات الگ الگ معنی اس سے اخذ کیے جاتے ہیں. سات مختلف سیاق و سباق کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا قصہ بیان کیا ہے. حالانکہ ایک بادی نظر آدمی کو لگتا ہے کہ سات مرتبہ ریپیٹیشن ہوا, لیکن ایک ایک مرتبہ, ایک مرتبہ انسان کی تخلیق کی بلندی کے لیے حضرت آدم کا قصہ بیان کیا گیا, ایک مرتبہ شیطان اور جن, شیطان نے جو فخر اور کبر کیا اور کہا کہ نہیں ہم مانیں گے نہیں اور تیرے بندوں کو ہم گمراہ کریں گے, وہ بات عرض کرنے کے لیے شیطان اور آدم کا قصہ بیان کر دیا گیا. اور کبھی انسانی تخلیق کے آغاز کی گفتگو کرتا ہے تو آدم کا قصہ بیان کیا گیا. الگ الگ موقعوں پر الگ الگ انداز سے گفتگو کرتا ہے. دقت نظر کے ساتھ دیکھا جائے تو قرآن مجید میں ریپیٹیشن نہیں پائیں گے. اسی طرح یہاں بھی مختلف صورتوں میں بار بار یہود اور نصارہ کا تذکرہ آتا ہے, لیکن اس میں الگ الگ پس منظر میں الگ الگ کانٹیکسٹ میں گفتگو کی گئی ہے. نمبر ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے. نمبر دوسری بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کتاب الہی کتاب ہدایت ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کتاب ہدایت ہے, اور یہ کتاب ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے ہی انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. کہیں کہیں صرف انسانوں کو خطاب کرتا ہے, کہیں کہیں مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے, اور کہیں کہیں مختلف یہود و نصارہ اس طرح کے مختلف اہل کتاب اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو خطاب کرتا ہے. بین جملہ قرآن یا ایھا الناس کا خطاب کرتا ہے, لیکن اس کے اندر جو سب ہیڈنگز ہو سکتے ہیں ان کے نام سے بھی کبھی کبھی پکار کر گفتگو کرتا ہے. کتاب ہدایت کے تین اجزاء ہیں. ہدایت کب ملے گی؟ ایک تو کتاب تلاوت ہے، یہ تلاوت کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے. دوسرا یہ کہ کتاب تلاوت کے ساتھ یہ کتاب کتاب دعوت بھی ہے. ہدایت کب ملے گی؟ لوگوں کو دعوت دی جائے، بلایا جائے، پکارا جائے کہ آؤ پڑھو دیکھو سمجھو اس کتاب کو. جب تک لوگوں کو دعوت نہیں دی جائے گی، یہ کتاب ہدایت آٹومیٹکلی لوگوں کے دلوں پر نزول ہونے والی کتاب نہیں ہے. کتاب تلاوت ہے، کتاب دعوت ہے، اور اس کے بعد کتاب اقامت ہے. یہ کتاب قائم کیے جانے کے لیے آئی ہے دنیا کے اندر. یہ کتاب محض کتاب تلاوت نہیں، یہ کتاب محض کتاب دعوت نہیں، بلکہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. آپ ان تینوں سٹیجز کو آپ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور اسی کے پس منظر میں یہ گفتگو ہوگی کہ کتاب تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کتاب دعوت ہے، تو لہٰذا لوگوں کو دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، اور قرآن مجید جہاں پکارتا ہے تو وہیں یہ حکم بھی دیتا ہے کہ اس کو قائم کر دیا جائے. یہ دوسری بات ہوئی. تو اس میں اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینے کی جو چیز ہے وہ ہم ہندوؤں کے ملک میں رہتے ہیں اور ارد گرد ہمارے درمیان ہندو ہیں، اور ہندوؤں کا تذکرہ کہیں قرآن مجید میں نہیں ملتا یا پھر بدھسٹ کا تذکرہ نہیں ملتا. ان کے علاوہ قرآن مجید کے نزول کے وقت عرب کے اندر مکہ اور مدینہ، مکے میں تو نہیں تھے البتہ، مدینہ کے اندر اور اطراف اطناف میں یہود و نصارہ تھے، اور آج بھی امت مسلمہ کی بڑی تعداد یہود و نصارہ ہی کے درمیان زندگی بسر کرتی ہے، اور پاپولیشن کے لحاظ سے بھی نصارہ ہی دنیا کی سب سے بڑی تعداد والی قوم ہے، اس کے بعد مسلمان آتے ہیں. لہذا اگر دنیا کی پاپولیشن میں اندازہ لگائیں گے تو ہندو بہت ہی کم پرسنٹیج میں نکلیں گے. تو اب قرآن مجید جب گفتگو کرتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کتاب دعوت ہے، تو لہذا دعوت سب سے بڑی قوم کو دی گئی ہے. یہود اور نصارہ جو سب سے بڑی قوم ہے راہ کتاب، ان کو دعوت دی گئی ہے. اب اس کے علاوہ بدھسٹ کو، جین کو، ہندوؤں کو خطاب کرنے کا موقع نہیں، اس لیے کہ اس طرح کے اور ہزاروں قبیلے اور قومیں، چھوٹی چھوٹی قومیں دنیا میں آباد ہو سکتی ہیں. ان سب کے لیے یا ایو الناس کا لقب ہے، ان سب کے لیے یا ایو الناس کا لقب. لیکن کتاب دعوت ہونے کے نتیجے میں سب سے بڑی قوم اور سب سے بڑے اہل کتاب طبقے کو اللہ نے دعوت دی، تو یہود و نصارہ تھے. اس لیے یہود و نصارہ کا تذکرہ بار بار ہمیں ملتا ہے، اور یہ عرب کے لوگوں کے لیے عجیب بات نہیں ہے. آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بات عجیب لگتی ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ سے نہ ہمارا تعلق ہے، نہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، نہ کبھی ڈسکشن اور گفتگو ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے کہ اگر امریکن مسلم اس قرآن کو پڑھے تو اسے ضرور یہ باتیں بہت مزے کی لگیں گی، اس لیے کہ صبح شام اسے عیسائی سے تعلق ہے، صبح شام کسی نہ کسی مسئلے پہ چھیڑم چھاڑ ہوتی رہتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو لہٰذا اسے قرآن مجید سے رہنمائی مل جاتی ہے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی آبادی یہود و نصارہ کی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، کتاب دعوت ہے، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا. دو بات. تیسری بات، تمہیداً ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ بعد میں ہم سرسری طور پر گزر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ کتاب دعوت ہے، دعوت کا تین انداز ہے، تین طریقے ہیں، تین نہج ہے اس کے. غالباً 14 پارے کے آخر میں بتایا گیا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت کا تین انداز بتایا گیا، اور اہل کتاب کا کو جو دعوت دی گئی ہے اس قرآن مجید کے اندر تینوں انداز سے ملے گی آپ کو. کہیں حکمت کے ساتھ انہیں دعوت دی جائے، اور حکمت کا مفہوم ایک عام تو مفہوم ہم سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے کے لیے، نوجوانوں کے لیے اگر ہم انگریزی میں بتائیں تو وہ ہے کہ لاجک کا استعمال کر کے، منطق کا استعمال کر کے، سائنٹیفک آرگیومنٹس کا استعمال کر کے انہیں دعوت دینا. حکمت کا مطلب ہے، مفسرین نے لکھا کہ دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرنے کو حکمت کہتے ہیں. لہذا قرآن نے جہاں یہود و نصارہ پر گفتگو کی ہے وہاں اس نے دلائل کی بنیاد پہ کہا. مثلا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہی چاہیے تھے، دلیل دی اللہ نے کہ اگر تم اللہ کے بیٹے اور چاہیے ہو تو کل کلمہ یعذبکم بذنوبکم، تم کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گناہوں کی پاداش میں بار بار عذاب دیتا ہے. یہ دلیل ہے، حکمت، موعظہ، جو آرگیومنٹ ہے، اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر کہیں یہود و نصارہ کو گفتگو ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ نصیحت فرمایا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ. نمبر دو، والموعظہ، موعظہ واعظ کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، ایڈمونیشن کے ساتھ. نصیحت، قرآن مجید نے بار بار کہا کہ پچھلی قومیں بھی اس طرح کی سرکشی اختیار کر کے تباہ ہو گئیں، تم کو دعوت دی جاتی ہے، تم سیدھے سیدھے قرآن پر ایمان لے آؤ، عذاب جہنم سے بچو. یہ دعوت موعظت کا طریقہ، دلوں میں اترنے والا طریقہ کہیں کہیں قرآن استعمال کرتا ہے. اور نمبر تیسرا طریقہ ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ یہ کہ مجادلہ کرنا، بحث و تکرار کرنا. بحث و تکرار کا ایک غلط مفہوم ہماری سوسائٹی میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو کٹ حجتی جسے کہتے ہیں، حجت الکھیکڑی جو ہماری زبان میں کہتے ہیں، وہ بحث و تکرار یہاں مطلب نہیں ہے. بحث و تکرار یہ کہ آرگیومنٹ سے کوئی بات نہیں سمجھتا، ادھر سے کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے، تو خاموش رہنے کی قرآن مجید اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کیا جائے اور مباحثہ کرنا، ڈسکشن کرنا، ڈیبیٹ کرنا، یہ قرآن مجید کا تیسرا طریقہ ہے. کسی بھی قوم کو، خواہ وہ عیسائیوں کو ہو، خواہ وہ یہودیوں کو ہو، خواہ وہ ہندوؤں کو ہو، اگر اسلام کی طرف دعوت دینی ہو تو پہلا طریقہ انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آرگیومنٹ کا طریقہ، سائنٹیفک دلائل کا طریقہ، سیدھے سادھے عوام کے لیے سائنس وغیرہ کہاں سے سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اتنی عقل تو نہیں دیتا، تو ان کو نصیحت کی جائے گی، ان کو موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں گی. اور جو لوگ نہ نصیحت سے بات سمجھتے ہیں نہ دلائل سے بات سمجھتے ہیں بلکہ خود اسلام کے خلاف روڑے اٹکانا چاہتے ہیں، ان کو آرگیومنٹ کے ذریعے پست کیا جائے، ذلیل کیا جائے، ان کو دبا کر رکھ دیا جائے، یہ بحث و تکرار کے ذریعے سے. اب اس صورت میں ابھی ہم جو گفتگو کریں گے تو ان تینوں کو بیک وقت ملا کر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، کہیں دعوت ہے، کہیں نصیحت ہے، اور کہیں زجر و توبیخ ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے، ڈانٹ پلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ جو آخری چیز ہے بحث و تکرار، اس میں ڈانٹ بھی ہے، تنظیر بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، وارن کرنا بھی ہے، آگاہ کرنا بھی ہے. گویا کی کتاب دعوت ہونے کے نتیجے میں قرآن مجید نے ان تینوں طریقوں کو استعمال کر کے یہود و نصارا پر گفتگو کی ہے. تو سورہ مائدہ جو سورہ عہد میثاق ہے، وعدے کی صورت ہے، عہد کی صورت ہے، اس عہد میثاق کی صورت میں مزید پھر ان سے گفتگو کی گئی. اب ان کو پکار کر کہا گیا، مسلمانوں کو کہا گیا، پہلے تو نصیحت، کل جو گفتگو آئی اس کا کنٹینیویشن ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کا شیوا، ان کا طریقہ یہ ہو چکا ہے، یعنی یہود و نصارہ کا، کہ وہ اللہ کے دین کو کھیل اور مذاق بنا چکے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ ٹھٹکیاں اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور اذان کا بالخصوص مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ ان کا طرز عمل، یہ ان کی روش ہے. یہود و نصارہ کے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ ایسے یہود و نصارہ کے ساتھ تم دوستی نہ کرو، اس لیے کہ مومن کی حمیت، مومن کی غیرت اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ جو لوگ اس کے دین کا مذاق اڑائیں ان کے ساتھ دوستی رکھیں. بھائی دین تو سب سے بڑی چیز ہے، والدین، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، یا آدمی کا کوئی، اس کی کوئی بنائی ہوئی چیز ہو، آدمی اس میں کوئی نقص نکالے، کوئی اپنے باپ کو گالی دے، کوئی بھائی کے بارے میں طنز کلمات استعمال کرے تو آدمی بھی پڑ جاتا ہے، اس کی حمیت، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی. کوئی بھی شے اس کی طرف اگر منسوب ہو جائے تو اس کا مذاق کوئی اڑاتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، یہ انسانی فطرت حرمیت ہے. اب دین سب سے بڑی چیز، ہماری مقدس ترین شے، اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے تو مومن کی بزدلی، پست خوردگی اور کم ہمتی اور بے حمیتی کی علامت ہے کہ ایسے لوگوں سے وہ دوستی گانٹھے رکھیں جو دین کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہوں. ایک تو عوام طبقے ہیں جو اسلام کو سمجھتے نہیں، ایک تو یہود و نصارہ میں وہ طبقہ ہے جو جان بوجھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اسلام کے کو ڈسٹارٹ کر کے اس کا امیج پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس زمانے میں بھی یہ تھا، آج کے زمانے میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تین چار دن قبل جب ہم نے گفتگو کی تھی 24 پروٹوکالز وغیرہ کی روشنی میں، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح آج بھی یہود و نصارہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھلم کھلا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی گانٹ نہیں کر سکتے، دوستی رکھ نہیں سکتے. معاملات کا تعلق نہیں ہو سکتا، معاملات کا تعلق، ممانسات کا تعلق، یہ دونوں تعلقات ہو سکتے ہیں. انہیں ممانسات جو ہے انسانی بنیاد پر محبت کرنا، معاملات یہ ہے کہ لین دین کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن موالات کا، دوستی کا، سرپرستی کا کوئی تعلق ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور بالخصوص اذان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ کوئی یہودی تھا جو ہمیشہ جو ہے اللہ کے رسول کا نام جب اشہد ان محمد عبدہ و رسول آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ خاک آلود ہو، یہ جل جائے، محمد کا نام روز روز صبح شام ہم سنتے سنتے ہمارے کان کچے ہو گئے، اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. اور روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ ایک رات ایسے ہوئی کہ اس کا نوکر چراغ بجھائے بغیر چلا گیا اور اسی آگ میں وہ اور اس کے اہل خاندان جل کر مر گئے، واقعات میں لکھا گیا ہے. بہرحال اذان کا مذاق اس زمانے میں اڑایا جاتا تھا اور آج بھی ایسا ہے کہ غیر ہی نہیں، کبھی کبھی مسلمانوں کے اندر سے بھی نماز کا مذاق اڑانے والے، اذان کا مذاق اڑانے والے پیدا ہو جاتے ہیں اور پائے جاتے ہیں. یہ دینی شعار ہے، اس شعار کی توہین کرنے والوں کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، فرمایا کہ عقل مند کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ محترم شے کا احترام کرے گا. یہ عقل مندی کی علامت ہے، صرف اسلام کی نہیں، کسی بھی مذہب کی کوئی محترم شے ہو تو اس کا احترام کیا جائے گا، اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن عقل مندی کی یہ علامت ہے کہ وہ جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے اور مذاق، بے جا مذاق وہ کیا نہیں کرتے. پھر اہل کتاب کو خطاب کرو، مسلمانوں سے کہا گیا کہ اے اہل کتاب، تم خار کیوں کھائے بیٹھے ہو، تمہاری یہ یاش آئی ہم کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو تم خار کھائے بیٹھے ہو، ہم سے جو تمہاری دشمنی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہم آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، یہی تو ہماری غلطی ہے اور جرم ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، ہم رسول پر اور کتاب پر، اس کتاب پر جو اب نازل ہوئی اور اس سے پہلے جو نازل ہوئی اس کتاب پر ہم ایمان لے آئے، یہی تو ہماری غلطی ہے جس پر تم مذاق اڑاتے ہو. تو فرمایا گیا کہ انہیں بتا دو کہ اس سے زیادہ بری بات ہم بتاتے ہیں. تم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے خراب کام کیا اور ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم مجرم ٹھہرے، اس وجہ سے تم ہمیں زد و کوب کرتے ہو، ستاتے ہو اور ظلم و ستم کرتے ہو اور کیا کیا کرتے ہو، سب تمہاری ستم ظریفیاں ہیں، رشوت وانیاں ہیں. تو انہیں بتاؤ کہ آخرت میں اس سے بدترین لوگ کون ہوں گے معلوم ہے؟ یہ تو دنیا میں تم نے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، آخرت میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پر اللہ کی لعنت ہوگی، وغضب علیہ، اور جن پر اللہ نے غضب کر دیا، جن کا غضب اللہ پر ٹھہرا، یہ مبغوث ترین لوگ ہوں گے. وجعل منہم القردۃ والقناظیر وعبد الطاغوت، وہ لوگ جن کی قوموں کے اندر اللہ نے سور اور بندر بنا دیے اور جو طاغوت کی پوجا کرتے ہیں. یہ کردت اور خنازیر، بندر اور سور بنائے جانے کا ایک تو مفہوم ہمیں ہماری سمجھ میں وہ آتا ہے کہ ہفتے کے دن بزنس نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑ کر، اس میثاق کو توڑ کر، جب ہفتے کے دن انہوں نے بزنس کرنا شروع کیا اور اس کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیے. ایک تو یہ بھی بات ملتی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اور جانور میں، دیکھیے کوئی دو پیر کا جانور، کوئی چار پیر کا جانور، یہی تو ہو سکتا ہے حیوان ہونے کے ناطے، جاندار ہونے کے ناطے. انسان اور جانور کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کا اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے، وہ روحانی ارتقاء ہے، وہ خدا پر ایمان، حقیقتوں کو پہچاننا، انفورس انسین پر بلیو کرنا ہے نا. تو یہ جو الٹیمیٹ ٹروتھ اور ریالٹی ہے اس کا اعتراف کر لینا، یہی انسانیت کی معراج ہے. اگر کوئی اس چیز کو نہ مانے، عقل رکھتے ہوئے بھی، وہ بھی جانور کے برابر ہے، جانور کی صفت ہے اس کے اندر بھی، اور بالخصوص جانوروں کی صفت میں بھی. دو بدترین جانوروں کا نام لیا گیا، بندر اور سور. یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ انسان ہوں گے، پرفیومز کا استعمال کرتے ہوں گے، خوبصورت پاؤڈر اور فلاں استعمال کرتے ہوں گے، لیکن جو باطن نگاہ رکھتے ہیں، جو اندرونی نگاہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر تو انسان ہے لیکن اپنے عمل کے لحاظ سے یہ بندر اور سور سے کسی بھی درجے میں بلند نہیں ہے، ایک انچ بھی سور اور بندر سے بلند نہیں ہے، اپنے اعمال کے لحاظ سے یہ بندر اور سور کے برابر ہے. ایک تو یہ مفہوم بھی نکلتا ہے اور ایک ظاہری مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر بندر اور سور پیدا کر دیے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، سواء السبیل تو اس دن گفتگو ہو چکی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سرش کے اعتبار سے بھی بگڑ چکے اور منزل مقصود کو بھی یہ گمراہ کر چکے، سوا سبیل کو یہ کھو چکے. وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. ان یہودیوں کی بات بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جبکہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب نکلتے ہیں تو یہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آئے تب بھی یہ ایمان کے بغیر آئے، جب تمہارے پاس سے نکل چکے تب بھی یہ ایمان سے نکل چکے تھے. نہ آتے وقت ان کا ایمان تھا، نہ جاتے وقت ان کا ایمان تھا، یہ کفر کے ساتھ آئے اور کفر کے ساتھ لوٹ چکے. اس پر تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے. جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے کہ جہاں منافقین کا اور بالخصوص یہود کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ وہ یہود ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سیدھے سیدھے طور پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں گے؟ ہم بھی تو رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی تو کتاب کو مانتے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لایا جائے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان اس وقت قائم رہے گا جبکہ لوگوں کو اپنے اپنے مطابق ایمان لانے کی اجازت دی جائے، کسی کو کافر نہ ٹھہرایا جائے. یہ شرط تو لگاتے تھے، ہم بے وقوف نہیں، ہم بھی مومن ہیں. تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ لوگ کیا اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں. ان میں کی اکثریت ایسی ہے، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. ان کی بڑی اکثریت یہود و نصارہ کی ایسی ہے جو گناہ کے معاملے میں اور عدوان کے معاملے میں، ایک تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو توڑتے ہیں، بندوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو توڑتے ہیں، سرکشی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور وَأَقْلِهِمُ السُّوت، اور یہ حرام خور ہیں. کل بھی اس پر تین چار مرتبہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے اور آج بھی لفظ استعمال کیا کہ یہودیوں کی خصلت بتائی گئی، ان کی صفت بتائی گئی کہ یہ حرام خور ہیں، حرام کے پروردہ ہیں، حرام ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے. اور اللہ نے جو بات صحیح کہی کہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی ان کا معاملہ تھا اور آج بھی یہی ہے کہ یہ حرام ہی پر پلتے ہیں. ان کا سارا جسم، ان کا سارا کاروبار، ان کا سارا نظام حرام پر ہے. اکلہم السید. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. علماء کی ذمہ داری بتائی گئی،
یہ ہر قوم کے علماء کے لیے ذمہ داری ہے. یہود کے علماء پر بھی یہ ذمہ داری تھی, عیسائیوں کے علماء پر بھی یہ ذمہ داری ہے, امت مسلمہ کے علماء کی بھی یہ ذمہ داری آتی ہے. اس قرآن کی آیت کے روح کے نتیجے میں فرمایا گیا کہ ان کے ربانیون کو, ان کے علماء کو, ان کے فقہا کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو حرام کھانے سے روکتے نہیں. اس کے پس منظر میں اس آیت کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ ہمارے مسلم علماء نے لکھا ہے کہ یہ یہود کے علماء اپنی قوم کے لوگوں کو حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے تھے, اس لیے کہ یہ خود رشوت خور تھے. اور کل اس پر گفتگو ہو گئی کہ یہ قرآن مطلب تورات کو بیچتے تھے, تورات کی آیات کو بیچتے تھے. ایسا نہیں کہ تورات کی آیات کو کٹ کر کے پیسوں کی بس بیچتے تھے, بلکہ اس احکامات کو ایسے توڑ موڑ کر پیش کیا کرتے تھے جس سے یہ اپنی دنیاوی فائدے بٹورتے تھے, دنیا لوٹتے اور سمیٹتے تھے. یہ وہ رشوت خور تھے جو زنا اور قتل کے سزاؤں میں بھی تحریف کر کے آسان سزا تجویز کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں رشوت دیا کرتے تھے. قرآن پوچھتا ہے اے یہ ان علماء کو کیا ہو گیا, ربانیوں کو, فقہا کو, علماء یہود کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنی قوم کے لوگوں کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے. لبی سما کانو یسنون, کتنا ہی برا کرتو تھے, کیا برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں, کتنی بری عمارت ہے زندگی کی جو یہ کھڑی کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے پھر ان کا ایک اور الزام, ان کی اور شرارت فرمایا گیا, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہ یہود کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے گئے ہیں. اس کا دو مفہوم علماء نے بیان کیا ہے, مفسرین نے بیان کیا. ایک تو مفہوم یہ ہے کہ وہ جو آیتیں جب اللہ نے نازل کی, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسن دے. مومنوں کو بھارا گیا, جنگ کے اوقات میں کہا گیا کہ کون اللہ کو قرض حسن دے گا, تو یہ یہود و نصارہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے تھے کہ لو بھائی دیکھو مسلمانوں کا خدا فقیر ہو چکا, مسلمانوں کے خدا کی تھیلی خالی ہو چکی, اب مسلمانوں سے وہ قرض مانگ رہا ہے. اب معلوم ہوا کہ بندے امیر ہیں اور خدا تعالیٰ فقیر ہے. نانو اغنیاؤ کہ کہا ہم غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے, اللہ فقیر, یہ سورہ آل عمران میں گفتگو ہو چکی. تو ایک تو کتنی بدترین بات اور کیسی ذلیل بات ہے, جو خدا کے کتاب کو رکھنے والی قوم ہے, یہ خدا کی کتاب کو رکھنے والی قوم یہ کہتی ہے یہ قوم کہ اللہ تعالیٰ غریب ہے, فقیر ہے اور بندوں سے بھیک مانگتا ہے. نمبر ایک تو یہ بھی ہے, مفسر نے لکھا. دوسرا مفہوم یہ بھی لکھا کہ جب اللہ نے ان پر ذلت, مسکنت, پستی طاری کر دی, لعنت ان پر ٹھہرا دی اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے, تب وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو چکا, اب اس کے رحمت کے خزانے خالی ہو چکے اور ہماری قوم پر رحمت برسانے کے لیے اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا, اس کی تھیلی میں, اس کی جھولی میں غضب لعنت کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہ گیا, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ غریب ہو چکا, اس کے رحمت کا دریا خشک ہو چکا, اب وہ کہاں سے ہم پر رحمتیں لوٹا سکے گا. یہ اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سخت ناراضی کے ساتھ کہتا ہے کہ غلت ایدیہم ولوئنوا بما قالوا, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, پھٹکار ہے ان پر اس طرح کی کرتوتوں اور اقوال کی وجہ سے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کتنی بری بات ہے اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ينفق كيف يشاء, فرمایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ تعالیٰ جو کلام میں آیتیں نازل کرتا ہے قرآن مجید میں, جیسی جیسی آیتیں نازل ہو رہی تھیں, ان آیتوں کے نزول کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا, ان کا ایمان بجھتا جاتا تھا, جو کچھ بھی رہا تھا ایمان تھا اس میں مزید کمی ہوتی تھی اور گمراہیوں میں اضافہ ہوتا تھا, اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ان کا اضافہ نہیں ہو رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کی وجہ سے ان کے درمیان اللہ نے عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دی. والقینا بینہم العداوت والبغضاء, یہود اور نصارہ کے درمیان بھی اور خود نصارہ کی قوم کے آپس کے اندر بھی اللہ نے بغض اور عداوت قیامت تک کے لیے ڈال دیا. تاریخ شاہد ہے کہ سوائے 50-60 سال کی جو سابقہ تاریخ ہے, اس کے علاوہ سابقہ تقریباً 2,500 سال سے یہود اور نصارہ کے درمیان زبردست کشمکش ہے, ایک دوسرے کے زبردست دشمن رہے ہیں وہ. اور اسی وجہ سے یہود نے چونکہ اپنے ذات میں حضرت مسیح کو قتل کیا تھا, تو عیسائی اور یہودی ہمیشہ ان کے درمیان دشمنی رہی ہے. قرآن بتاتا ہے, جتاتا ہے, تاریخ بتاتی ہے, تاریخ شاہد ہے. لیکن ادھر جو 50-60 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے, یہ بھی کوئی پائیدار بنیاد نہیں ہے ان کی دوستی کی, یہ سب دوستی کھوکھلے بنیادوں پر ہے اور عین ممکن ہے کہ کبھی بھی یہ دوستی ختم ہو سکتی ہے. تو اللہ نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دیا اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں گے, کلما اوقدوا نارا لحربی, کہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں. یہ اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے اور آج تک ان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکائی جائے. اور وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ حنین، یہ تمام جنگ کفار و مشرکین نے لڑے تھے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو جن لوگوں نے اکسایا یہ یہود ہی تھے. یہود جا کر اکساتے تھے، ابو سفیان کو اکساتے تھے، ابو جہل کو اکساتے تھے، تو تمام جنگوں میں ان کا بڑا کردار اور رول تھا. ایک تو وہ پرانی بات، اور آج کی دنیا میں بھی، خواہ وہ ایران اور عراق کے درمیان کی جنگ ہو، خواہ وہ عراق اور کویت کے درمیان کی جنگ ہو، خواہ وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی تقسیم کا معاملہ ہو، دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کے اندر تصادم پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری ہم یہود پر ہی تھوپتے ہیں. ایک طرف تو ان کی عیاری ہے، تو دوسری طرف ہماری سادگی بھی ہے. علامہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ ان کی عیاری تھے پر ہماری سادگی تھے، ایک طرف تو ہماری سادگی، ہماری بے وقوفی، ہماری غلطیاں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف ہر جنگ کے پیچھے، عراق اور ایران کے درمیان، عراق اور کویت کے درمیان، بنگلہ دیش اور پاکستان کی تقسیم کے درمیان، یا افغانستان کے اندر جو اس وقت گروپ کلیشز چلتے ہیں، ہر جگہ ان کی سازشیں چلتی ہیں، ان کی ریشہ دوانیاں چلتی ہیں. کہا کہ یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہارے درمیان جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس کو بجھانے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ تم بھی سیدھا راستے پر چلو، تب اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کو بجھائے گا، ورنہ تم خود بھی اس پر تیل ڈالنے کا کام کرو تو پھر آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ اس آگ کو بجھائے. اس کے بعد وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ان کی ساری کوشش یہ ہوگی کہ زمین کو فساد سے بھر دیا جائے. خدا گواہ ہے، خدا کی آیت گواہ ہے کہ واقعی ان لوگوں نے آج کی دنیا کو فساد سے بھر دیا ہے. فساد سے مراد یہ جو ہندو مسلم کلیشز ہیں اسی کا معنی نہیں ہے، قرآن اور عربی کے الفاظ میں فساد سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر جب باطل کا نظام چھا جاتا ہے تو زندگی کے ہر گوشے میں بدامنی پھیل جاتی ہے، توازن بگڑ جاتا ہے، بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس بیلنس کے ڈسٹرب ہو جانے کا نام فساد ہے، اور زندگی کے کسی گوشے کے اندر آپ بیلنس نہیں دیکھتے. تو جن کی یہ کوششیں ویسا ہونا بلر دی فسادا، یہ ہمیشہ زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی رویش اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلناہم جنات النعیم، ہاں اگر یہ ایمان لاتے، تقوی کی رویش اختیار کرتے، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے اور انہیں جنات میں داخل کرتے. کتاب دعوت ہے، صرف سرزنش نہیں کرتا، بیچ بیچ میں انہیں واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے بتاتا ہے. پھر قرآن مجید کی اب آیتیں جو آ رہے ہیں، یہ بہت اہم آیتیں کہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لا تکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصد وکثیر منہم ساء ما یعملون. ایک یہ آیت، آیت نمبر 66، اور پھر آیت نمبر 68 جس میں فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یہ دو آیتیں بتاتی ہیں کہ دیکھو، اب تم پستی میں جا پہنچے، زوال زدہ امت ہو، اللہ کا غضب تم پر ہے، اللہ کی پھٹکار تم پر ہے، ملعون ہو چکے، اب تمہیں اٹھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ یہود کے لیے ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی اس آیت کو اگر آئینے کے حصے سے سامنے رکھا جائے تو ان کا چہرہ بھی اس میں نظر آئے گا کہ جب جب یہ امت پستی کی طرف جائے گی، زوال کی طرف جائے گی، اس کو زوال سے اوپر اٹھنے کا ایک ہی ذریعہ طریقہ بتایا گیا، ایک حل، ایک سلوشن پیش کیا گیا. وہ یہ کہ اگر ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ اہل کتاب تورات کو اور انجیل کو قائم کرتے، اقاموا التوراۃ قائم کرنا، اگر یہ قائم کرتے تو یہ دیکھتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ اللہ نے ہدایت نازل کی، یعنی قرآن تورات اور انجیل، اگر اس کو یہ قائم کر دیتے تو پھر یہ دیکھتے کہ اوپر سے بھی آسمان سے رزق ٹپک پڑتا اور نیچے سے بھی رزق ابل پڑتا، دونوں طرف سے رزق کی برسات ہونے لگتی، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں خوشحالی پیدا کر دیتا، دنیا کو امن و امان سے بھر دیتا، اگر یہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، قرآن کو قائم کرتے. اب ہم نے جو بات بتائی، پھر اس کی طرف پلٹ کر دیکھ لیجئے، کتابیں ہدایت ہونے کے نتیجے میں تین باتیں آتی ہیں، کتاب تلاوت، کتاب دعوت، کتاب اقامت. یہ کتابیں آئی ہیں دنیا میں اس کو قائم کرنے کے لیے. کتاب اقامت، یعنی اقامت قرآن کا مطلب کیا ہے، اقامت تورات کا مطلب کیا ہے، اقامت انجیل کا مطلب کیا، اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے معاملات کو اس سے قائم کر دینا. یہ بہت سیدھا سادہ مفہوم ہے. یہ کتاب تورات بھی لے لیجئے یا قرآن کو بھی لے لیجئے، اس کتاب کا تعلق زندگی سے قائم کر دینا. اب ہمارا جو تعلق ہے، نماز سے تعلق ہے، زکات سے اس قرآن کا تعلق ہے ہماری زندگی میں، اس ہماری زندگی میں شادی بیاہ سے اس کا تعلق ہے، طلاق اور خلا سے اس کا تعلق ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو اتنا والیومینس کتاب ہے، اتنا بلکی کتاب ہے، اس کتاب کے 90% صفحات اور 90% اس کا والیوم، ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس تعلق کو قائم کرنے کا نام اقامت دین ہے، اقامت قرآن ہے، اقامت تورات ہے، اقامت انجیل ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کو قرآن سے ربط پیدا کر دیا جائے، اس کا جوڑ پیدا کر دیا جائے. مثلا باطل طریقے سے مال آپس میں ایک دوسرے سے نہ کھاؤ. دنیا کا پورا نظام اس وقت ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کا نظام ہے. پورا اسٹاک ایکسچینج کا مارکیٹ، اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اور زیادہ بہتر فائنانشیل ایکسپرٹس ہمارے جانتے ہیں کہ یہ پورا جو نظام ہے، اس نظام کی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے. اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ کیا کہیے کہ صرف تشکیق کی بنیاد پر اس کی کوئی ریالٹیز نہیں ہوتے. جیسے ہم نے بتایا کہ کولگیٹ پام اولیو ہے، اس کی انڈسٹری ویسے ہی چلتی ہے، اس کا پروڈکشن کل بھی اتنا ہی تھا، آج بھی اتنا ہے، آئندہ کل بھی اتنا ہی ہوگا. لیکن جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایکسچینج جو گراف اوپر چڑھتا اور اترتا ہے، یہ سب اسپیکولیشن کی بنیاد پر. اسپیکولیشن جو کہا جاتا ہے کہ صرف اس میں اندازے ہوتے ہیں اور اندازوں کی بنیاد پر اچانک کوئی مارکیٹ چڑھتا ہے، اچانک مارکیٹ گرتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بھی اسلامک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے باطل طریقے سے مال کھایا جاتا ہے. پھر رشوت، اس ہندوستان کے اندر، ساری دنیا کے اندر رشوت کرپشن اتنا عام ہے. زندگی کا جو معاملہ اس قرآن سے، تورات سے، انجیل سے قائم کر دیا جائے. قرآن نے جو کہا کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر دیجئے، اپلائی کر دیجئے. کہیں دنیا میں باطل طریقے سے کھانے کا نظام بند ہو جائے، کسی کو ایک پیسہ حرام طریقے سے کھانا بند کر دیا جائے، تو گویا ہم کہیں گے کہ قرآن کی اس آیت کا تعلق انسانی زندگی سے قائم ہو چکا. رشوت دنیا بھر میں عام ہے. دنیا میں ایسا کوئی نظام پیدا کر دیجیے آپ کہ جس سے رشوت بند ہو جائے، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کی اس آیت کا تعلق قائم ہو گیا زندگی کے معاملات سے، تو گویا کہ دونوں کے درمیان ہو گیا. اس ہندوستان کے اندر، دنیا کے اندر ہر جگہ قتل عام ہے اور قاتل کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا. آپ قرآن کی اس آیت کو زندگی سے جوڑ دیجئے، قائم کر دیجئے. کوئی ایک شخص ہندوستان کے اندر اگر مارا جائے تو اگلے ہی صبح اس کو قتل کیا جائے. یہ نہیں کہ ایک پرائم منسٹر کا بھی قتل ہوتا ہے تو آٹھ آٹھ دس دس سال کے بعد اس کے مجرموں کو مارا جائے، یہ نہیں. بلکہ تعلق ایسا قائم کر دیا جائے قرآن کی آیتوں کا. قرآن کی آیت مطالبہ کرتی ہے کہ قاتل کی سزا قتل ہے، تو اگلے دن اس کی سزا نافذ ہو جائے، تو کہیں گے کہ یہ قرآن قائم ہو چکا. یہ فرمایا گیا کہ تورات کو قائم کرنے کا مطلب، تورات میں جتنی باتیں بیان کی گئیں وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، وہ صرف کتابوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی سے اس کا رابطہ پیدا کر دیجئے، زندگی میں اسے امپلیمنٹ کر دیجئے، اپلائی کر دیجئے. اور اپلائیڈ تورات چاہیے، اپلائیڈ قرآن چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف تقدس کی کتاب چاہیے، بلکہ اس کتاب کو اپلائی کر دیجئے، اس کتاب کو امپلیمنٹ کر دیجئے، اس کتاب کو ظاہر کر دیجئے دنیا پر، تو کہا جائے گا کہ یہ کتاب قائم ہو گئی. تو قرآن نے کہا کہ اس ذلت سے، اس پستی سے، اس خواری سے نکلنے کا ایک راستہ ہم اہل کتاب کے سامنے رکھتے ہیں. کاش، ولو انا، کاش کتنا بہتر ہوتا کہ وہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، اور اس کتاب کو قائم کرتے جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن کو. علماء نے لکھا ہے کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو قائم کرنے کا مطلب، قرآن مجید تورات اور انجیل کی اچھی اچھی باتوں کو مینٹین کرتا ہے، جو باتیں تحریف ہو چکی اس کو منسوخ کرتا ہے. گویا قرآن کو قائم کرنے میں تورات بھی قائم ہو گئی، انجیل بھی قائم ہو گیا. پرانی احکامات کو دنیا میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تورات بھی امپلیمنٹ ہو گیا، انجیل بھی امپلیمنٹ ہو گیا. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس قوم کو پستی سے نکالنے کے لیے ہم طریقہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اقام التورات والانجیل، تورات اور انجیل کو قائم کریں تو اوپر سے بھی رزق ابلے گا اور نیچے سے بھی رزق ابلے گا. اور پھر یہ ایک طریقہ بتایا. اس کے بعد فرمایا منہم امت مقصد، ہاں ان میں کچھ لوگ ہیں جو اس پر عمل کر سکتے ہیں. وکثیر منہم سا ما یعملون، اور ان کی ایک بڑی تعداد اکثریت ہے جو سخت بدعمل ہیں. بدعمل لوگوں کی بڑی اکثریت ہے ان میں. ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ایک گروپ ہے جو اس کام کو آمادہ ہو سکتا ہے اس کام کے لیے. فرمایا کہ اب اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا، یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو باتیں نازل کی اب پہنچا دو لوگوں کے سامنے. تورات اور انجیل کی جو اچھی آیتیں، جو باقی رہنے والی باتیں ہیں، وہ قرآن میں نازل ہو چکی، لہذا لوگوں تک پہنچا دو. اور اگر تم نے اس کام میں کوئی کوتاہی کی تو گویا کہ تم نے رسالت کا کارنامہ انجام نہیں دیا. یہ اللہ کے رسول کی سرزنش نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب کی طرف رخ کہا گیا کہ تم اللہ کے رسول کو کچھ دو کے معاملے پر جھکا نہیں سکتے، بلکہ رسول اپنے مشن میں پورا اترے گا، اور رسول کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس تک آیتیں پہنچائی گئی ہیں وہ دنیا کے سامنے پہنچا دے. اور پھر وہی یہود کو خطاب کر کے کہا گیا کہ دیکھو تمہاری کوئی اب بنیاد نہیں ہے، تم خام کا ظاہر نہ کرو کہ تم اہل کتاب ہو. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری بنیاد ڈہ گئی ہے، تمہاری بنیاد تم خود نے کھود کر رکھ دی ہے، اب تمہارا کوئی فاؤنڈیشن نہیں، تمہارا کوئی بیس نہیں. خامخواہ تم کیوں یہ زام کرتے ہو کہ اہل کتاب ہو، تمہاری بنیاد ڈہ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کتاب کو نافذ نہیں کیا، تم نے کتاب کو، تورات کو اور انجیل کو قائم نہیں کیا. قرآن مجید پھر وہی بات ان کو وہاں ریپیٹ کر کے بتاتا ہے. تو یہ سب باتیں عرض کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے پاس یہودی ہونا یا نصارہ ہونا یا مسلمان ہونا یا صابئی ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے عمل ضروری ہے. تو فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ کے ہاں تم چونکہ یہود ہو اس لیے تمہاری مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں. چونکہ تم عیسائی ہو اس لیے تمہاری مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں. چونکہ تم مسلم ہو اس لیے تمہاری مغفرت ہو جائے گی؟ نہیں. بلکہ یہ ہے کہ مغفرت اس لیے ان کی ہوگی جو اللہ پر روز آخر پر ایمان لائیں اور عمل صالح جو اختیار کریں گے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوف سے نکالے گا اور ان کو دنیا میں بھی زندگی کا سکون عطا کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں جنت عطا کرے گا. پھر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، ہم نے پے در پہ رسول بھیجے. جب جب رسول ان کے درمیان آتا تھا تو رسول کی تعلیمات جب ان کی خواہشات نفس کے خلاف ملتی تو وہ رسولوں کی تکذیب کرتے. فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون. ایک تو وہ اپنے انبیاء کی تکذیب کیا کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے ہی کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. وحسبوا الا تكون فتنۃ فعموا وسموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وسموا کثیر. اس آیت میں ایک تاریخ بیان دی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا نبیوں کو جھٹلانے سے اور نبیوں کو قتل کرنے سے. ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ دنیا میں انہیں کوئی پکڑے گا نہیں، کوئی فساد رونما نہیں ہوگا، کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا. یہ اندھے بہرے بن کر زندگی بسر کرتے تھے. پھر جب یہ اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ بھی اپنی رحمتوں کی ان کی طرف پلٹ کر لے آیا. پھر جب یہ مکر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے غضب نازل کر دی. تو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا تذکرہ ملتا ہے، ایک بار یہ اندھے بہرے ہوئے اللہ نے انہیں پنشمنٹ دیا، اللہ کی طرف یہ پلٹ کر آئے، پھر اللہ نے جب یہ بگڑے تو پھر اللہ نے ایسے پنشمنٹ دیا کہ زندگی بھر کے لیے قیامت تک کے لیے ان پر غضب نازل ہو گیا. یہاں لکھا ہے سورہ وہ سبحان الذی اسرا پر جب پہنچیں گے 15ویں پارے پر، وہاں دیکھیں گے آپ آیت نمبر 5 اور 6 میں اس تاریخ کو اللہ نے بیان کیا. دو مرتبہ تم دنیا میں فتنہ برپا کرو گے، یہی بات ہے، دو مرتبہ تم دنیا میں عظیم فتنہ برپا کرو گے اور دو مرتبہ ہم تمہیں سخت ترین عذاب دیں گے. یہ دو مرتبہ کب ہوا؟ 4-5 دن قبل ہم نے گفتگو جو کی تھی وہاں سے پھر سے شروع کیجئے کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد 40 سال تک یہ قوم بیابان میں، وادی سینا میں، دشت فاران میں گھومتی رہی. 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو فلسطین کا ملک عطا کیا. فلسطین ملک کو فتح کرنے میں حضرت یوشع بن نون کا ہاتھ تھا، یہ پیغمبر تھے. اس کے بعد جب انہوں نے اس ریاست کو قبضہ کیا تو اس کے کچھ حصوں پر قبضہ جمایا. وہ جو اس وقت اسرائیل ریاست تھی یا فلسطین ریاست تھی جس میں سیریا بھی کچھ تھا، جورڈن بھی کچھ تھا، اسرائیل کا بھی کچھ حصہ تھا، حجاز کا بھی کچھ حصہ تھا، اس پر مشتمل وہ فلسطین کی ریاست تھی. جب انہوں نے قبضہ کیا تو اس کے کچھ حصوں پر قبضہ کیا اور کچھ حصوں پر یہ غالب آ نہیں سکے. اس زمانے میں زبردست مشرک قوم وہاں بستی تھی. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ قوم بہت ہی زبردست گنہگار تھی، انہوں نے سیکس کے خدا بنا رکھے تھے. یہ تصور تو ہندوستان کے بارے میں ہم سوچتے تو ہنستے ہیں، یہ اس قدیم ترین زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی برائیاں تھیں، مشرک تھے، کافر قوم تھی. اس کافر قوم کے درمیان یہ یہودی جا کر بسے. بسنے کے نتیجے میں ایک تو ان کے اندر شرک اور خرافات ان کے اندر گھس کر آ گئے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے قبائل جو کفار و مشرکین کے اس زمانے میں تھے انہوں نے اس پر حملہ کیا، یہود ریاست پر حملہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بھیجا، تالوت کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کا استحصال کیا اور پھر وہ ریاست قائم ہوئی اسرائیل کی ریاست. ان میں تین بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ایک تالوت، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام. تین بڑے بڑے یہ بادشاہ گزرے، بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے. ان کے جانے کے بعد آپس میں اس ملت کے اندر انتشار پیدا ہوا، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. پھر ان کی مملکت دو حصوں میں ٹوٹ گئی، ایک طرف تو اسرائیلی ریاست، ایک طرف یہودیہ ریاست. اسرائیلی ریاست مشرق کی طرف، یہودیہ ریاست مغرب کی طرف، دو ریاستوں میں یہ ملک بٹ گیا. بٹنے کے بعد اب جب یہ لوگ کفر میں شرک میں مبتلا ہو گئے، اسرائیل ریاست کا بادشاہ اس نے ایک مشرک عورت سے شادی کر لی. وہ مشرک عورت رقاصہ تھی، ڈانسر اور جو کچھ برے الفاظ ہو سکتے ہیں، طوائف تھی، اس سے اس نے شادی کی. اور وہ طائف نے، وہ رقاصہ نے یہ مطالبہ کیا کہ تمہارے نبی کا سر چاہیے، تو اس نے نبی کا سر قتل کر کے اس کے سامنے پیش کیا. حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ کے لیے اٹھے تو حضرت الیاس علیہ السلام کو سخت سزا دی، جیل کے اندر ڈال دیا، پھر ان کو در بدر کر دیا، وہاں سے فلسطین کی ریاست سے نکالا. انبیاء کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، یرما نبی اسی میں آئے، بہت سے انبیاء آئے، کتابوں میں ملتا ہے ان کا نام. یہ قوم دونوں ریاستیں ہیں، اسرائیلی ریاست، یہودی ریاست، دونوں میں بٹنے کے بعد جب انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکرایا، انبیاء کو قتل کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست پنشمنٹ دیا. ایک تو 720 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 720 سال پہلے اسرائیلی ریاست پر بیبیلونین کنگڈم جو کچھ تھا، اس کنگڈم کے لوگوں نے، بابلون کے لوگوں نے، یعنی آشوریا جو کہتے ہیں، اس قوم کے لوگوں نے این سے این بجائے اسرائیلی ریاست کی، ایک ایک گلی میں گھسے، عمارتوں کو مسمار کرنے لگے، بری طرح سے مارا اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، ہزاروں کے یہودی قتل ہوئے، 27,000 یہودیوں کو غلام بنا کر، رسی باندھ کر ہاتھوں اور پیر میں بابلون کو لے کر گئے، بابل کو لے کر واپس لے کر گئے. ایک تو بری طرح سے اللہ نے ان کو، اس ریاست کو مارا. پھر ادھر ایک دوسری ریاست تھی، وہ دوسرا ریاست یہودیہ، اس ریاست کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. تو اس ریاست پر نبوخذنصر نے، اس پر بھی ہم نے غالباً 7ویں یا 8ویں میں پڑھا تھا، ہمارے چھوٹے طلبا کو یاد ہوگا، 7 یا 8 میں ہم نے یہ ہسٹری پڑھی تھی نبوخذنصر کی. تو اس نے اٹیک کیا، رومن امپائر تھی یہ، رومن امپائر سے زبردست اس نے اٹیک کیا، نہیں معاف کرنا، اس وقت رومن امپائر بعد میں قائم ہوئی تھی. تو نبوخذنصر کوئی وہ بادشاہ تھا، تو اس نے ایسی زبردست جنگ کی ان اسرائیلیوں کے ساتھ، بتایا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے اور اتنے ہی یہودی قیدی بنا کر لے جائے گئے. اس وقت بیت المقدس بھی مسمار کر دیا گیا، وہ جو بیت المقدس حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان نے بنایا تھا، اس کو مسمار کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تتر بتر کر رکھ دیے گئے، اور یہودی وہاں سے بھاگے دم دبا کر، تو پوری دنیا میں پھیلے. ایک مرتبہ تو اللہ نے زبردست پنشمنٹ دیا، اور یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 700 سال پہلے. پھر یہ توبہ کرے تو اللہ نے جیسے کہا کہ ثم تاب اللہ علیہم، جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کی، مزید انبیاء آتے رہے، پھر ان کو وہ اسرائیلی ریاست واپس ملی. 700 سال بعد، 600-700 سال بعد، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہ ریاست ملی ان کو. ریاست جب ملی تو پھر یہودیوں کی شرارتیں بڑھتی چلی گئیں، اور ان کی شرارتوں کا کلائمیکس اس وقت انتہا پر ان کی شرارتیں پہنچ گئیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انتہائی مبغوض قوم یہ بن چکی تھی، یہود قوم، اور رومن امپائر کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا. حالانکہ رومن امپائر اس وقت مشرکین کی حکومت تھی، مملکت تھی، ان کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا. اور پھر جب انہوں نے یہ سب کیا تو اس رومن امپائر کے ہی لوگوں نے، یعنی رومیوں نے، بری طرح سے مارا. کب مارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بری طرح سے یہودیوں کو مارا. اور اس وقت جب وہ تتر بتر ہوئے تو اس کے بعد 2000 سال تک وہ پھرتے رہے. اب یہ 1940-42 میں جو 47 میں غالباً جمع ہوئے، تو 2000 سال کے بعد پھر وہ اسرائیلی ریاست کی طرف پلٹے. ایک طرف تو اللہ نے ان کو مارا، تو 700 سال کے بعد پھر وہ واپس آئے اسرائیل پر. پھر اللہ نے جب انہیں سزا دی، نہیں مارا، ان پر لعنت کی پھٹکار کیا، تو ایسے بکھرے کہ دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے، رشیا میں چلے گئے، پولینڈ میں چلے گئے، کہاں کہاں بکھر کر چلے گئے، جرمنی میں چلے گئے. پھر اس کے بعد 2000 سال کے بعد کھنچ کھنچ کر دنیا کے مختلف حصوں سے یہ اسرائیلی ریاست میں اب جمع ہو رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں ان کو جمع کر رہا ہے، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مصلحت علماء بتاتے ہیں کہ مارنے کے لیے پھر آسانی ہوگی، تاکہ ایک جگہ جمع کیا جائے، مختلف جگہ اگر یہ پھر پولینڈ میں اور رشیا میں اور فلاں فلاں جگہ ہوں تو ان کی پٹائی مشکل ہوگی، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ جمع کر رہا ہے. ممکن ہے کوئی اور بار پھٹکار پڑے، ایک اور بار لانت ہو، ایک اور بار بری طرح سے مارے جائیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اب یہ جمع ہو رہے ہیں، ورنہ 2000 سال تک یہ بکھرے پڑے رہے. پھر یہودیوں کے بعد عیسائیوں کی بات آئی کہ لقد کفر الذین قالوا، چونکہ اہل کتاب سے گفتگو ہے تو ان کی شرارتیں بتائی گئیں. اب اہل کتاب میں عیسائیوں کی شرارتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا. انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے کہنے سے یہ بہت بڑا کفر ہے. میں یہ کتاب دا گاڈ دیٹ نیور واز، یہ احمد دیدار کا کتاب چاہے، انہوں نے موجودہ بائبل سے نکال کر بتایا ہے، بے انتہا کوٹیشن انہوں نے دیے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا ہیں، دوسری طرف ان کی خدا کے صفات انہوں نے بیان کیے. خدا کی پیدائش کا تذکرہ ان کی کتابوں میں، خدا کے خاندان کا تذکرہ ملتا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، خدا کے ختنے کا تذکرہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کب ختنہ کیا گیا، پھر حضرت مریم کی زچگی کا تذکرہ ملتا ہے اس میں، حضرت پھر ان کا خدا جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے اس کا ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتا تھا، وہ لا علمی کا اظہار کیسے کرتے تھے، ان کو بھوک کیسے لگتی تھی، غربت کی وجہ سے ان کا کیا حال تھا، جذبات میں وہ کیسے غالب مغلوب ہو جاتے تھے. اس طرح کے تمام انجیل ہی سے مختلف بائبل کے چیپٹر سے انہوں نے نکال کر بتایا کہ کیسی عجیب قوم ہوگی کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ ہے, مسیح کو خود خدا کہتے ہیں, اور دوسری طرف خدا کی یہ حالت کہ اس کی ختنہ بھی ہو, اس کا خاندان بھی ہو, اسے بھوک بھی لگے, اسے غصہ بھی آئے, وہ جذبات سے مغلوب بھی ہو, اسے سردی بھی لگے, شیطان کی اکساہٹ بھی اسے آئے, دا ڈیول دا ٹیمپٹڈ دا گاڈ, وہ بھی ایک چیپٹر انہیں بنایا اور وہ حوالہ دیا. تو مختلف حوالہ دے کر انہیں بتایا کہ دا گاڈ دیٹ نیور واز, وہ خدا جو کبھی تھا نہیں. تو خود ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا نہیں تھے, لیکن پھر بھی یہ ان کی بکواس ہے کہ اللہ مسیح کو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہیں. تو اللہ کی لعنت ہے ان پر بھی, اور بہت کفر یہ بکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر ہم نے جنت کو حرام کر دیا, فقط حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار, اور عذاب جہنم ہی ہے, آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے, وما للظالمین من انصار, اور ایسے بدبختوں کے لیے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن. یہ ان کا کفر, یہ ان کی شرارتیں, یہ ان کی ریشہ دوانیاں, یہ ان کا ظلم, یہ ان کا ستم, یہ سب بیان کیا گیا. اس کے بعد کل ہم چاہتے تھے کہ آج ہی وہ آیت بھی ختم ہو جائے, لیکن بات مکمل نہیں ہو سکی. کل وہ آیت آتی ہے جس میں فرمایا کہ مختلف انبیاء کی زبان سے بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت کی, اور موجودہ بائبل کے حوالے سے بھی بتایا جا سکتا ہے مختلف انبیاء جو اس قوم کے اندر آتے رہے وہ تمام انبیاء نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے لعنت کہا, پھٹکارا انہیں, ان کے برے کرتوتوں پر انہیں انتباہ کیا, انہیں وارن کیا. ان سب کے باوجود یہ قوم کبھی سدھر نہیں سکی. اس قوم کا واقعہ امت کو اس لیے سنایا جاتا ہے کہ بگڑ بگڑ کر کہیں تم بھی اتنے سخت نہ ہو جاؤ. اسی لیے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں. صرف ان کو سرزنش اور ڈانٹ نہیں ہے, بلکہ ان کے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو بھی یہاں جو ہے تنبیہ کی گئی. وہ جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو ڈانٹ کر بہو کو سبق دیا جاتا ہے, ہے نا, بیٹی کو گالی دیا جیسا رہتا, لیکن اصل میں وہ بہو کی طرف اشارہ تھا کہ ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہود کو اللہ نے خطاب کر کے ڈانٹا پھٹکارا, اور اسی کے پس منظر, اسی کی روشنی میں امت مسلمہ کو بھی ایک سبق ہے کہ بگڑتے بگڑتے اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ مختلف نصیحت کرنے والے لوگ پیدا ہونے کے باوجود بھی تمہارے دل اگر سخت ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. تو یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں. کل ہم ذرا کوٹیشن کے ساتھ وہ بتائیں گے کہ مختلف انبیاء نے کیسے ان پر لعنت بھیجی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس میں جتنی سچی باتیں, اچھی باتیں, خیر کی باتیں, قرآن اور حدیث سے ماخوذ باتیں ہوں, وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہنوں میں پیوست فرما دے, اور جو باتیں ہماری زبان سے غلط نکل گئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہنوں سے محو فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب.